نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 15ویں پارے کا پہلا رب دیکھیں گے. سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز سے شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی تھی. لے کے کیوں گیا؟ تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے. بے شک وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. سورت کے نام اور اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. سورت کا نام ہے بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کون تھے؟ ماضی کے مسلمان تھے, امت موسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی امامت کے لیے چنا, لیکن انہوں نے وہ کام نہ کیا جو کرنا تھا. اسی میں اگلی آیت دوسری آیت کے بعد ہمیں اس کی وجہ بھی دکھے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. 13 سال مکہ میں آپ رہے, مشکلات سہیں, پریشانیوں کا شکار ہوئے, لیکن پیغام جو تھا پھیلانے کی پوری کوشش کرتے رہے. جب مکی دور کے تقریباً 9-10 سال گزر گئے تو حالات بہت تنگ کر دیے گئے. اتنی مشکلات پیدا کر دی گئیں کہ اب لگا کہ مکہ میں رہ کر بات نہیں پھیل سکتی. کچھ لوگ حبشہ گئے, ادھر سے بھی بات نہ کچھ بنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے پیارے سہارے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور باہر کی دنیا میں آپ کو سہارا دینے والے ابو طالب, دونوں کا 2-3 مہینے کے فرق سے انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھی تھے, دل آپ کا آزردہ تھا, پیچھے سے مخالفت بھی تیز ہونے لگ گئی. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے گیا, جس کو اللہ کے نبی کا سفر معراج کہا جاتا ہے. اس سفر کے 2 حصے تھے. ایک حصہ اسرا کہلاتا ہے, جس کا تذکرہ اس آیت میں, اور یہ کب سے کب کا تھا؟ مکہ سے لے کر بیت المقدس یعنی شام تک کا سفر یہ زمین پہ ہوا, براق پہ ہوا. راستے میں اللہ کے نبی کو مدینہ دکھا دیا گیا, جہاں پہ جو اب آپ کا محجر بننے والا تھا, یعنی ہجرت کی جگہ آپ کو پہلے سے دکھا دی گئی. ایسے یہ جیسے ہم میں سے کوئی یہاں سے کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہونا چاہے تو پہلے آ کے چھوٹا سا ایک چکر لگا کے دیکھ لیتا ہے وہاں کے ماحول کو سمجھنے کے لیے. وہاں آپ کو بتا دیا گیا کہ اب چند سال کے بعد آپ کو ہجرت کر کے یہاں آنا ہے. اور اصل میں اس کا صورت بنی اسرائیل سے یہی تعلق ہے کہ اب امامت بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے لے کر مسلمانوں کو دی جانے لگی تھی, اور اب ان کو بتا دیا گیا کہ تم نے جو غلطیاں کی تھی اب اس کی سزا بھگتو گے. اس سفر میں اللہ کے نبی کو بہت ساری نشانیاں دکھائی گئیں. اس کا جو دوسرا سفر ہے جو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک تھا, وہ سورۃ نجم میں آئے گا, اور اس پہ بڑی ڈیٹیل سے لیکچر بھی موجود ہے, اور اس پہ ہم نے تفسیر میں بھی بات کی کہ اس میں وہ نشانیاں کیا تھیں. اب اصل میں سورۃ کا ٹاپک شروع ہوتا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. پیغام کیا تھا تورات کا بھی؟ وہی جو بالکل قرآن کا ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ساتھ ہی بتا دیا گیا ذریت من حملنا مع نوح, تم اولادیں ہو ان کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا. نوح کون تھے؟ انہ کان عبدا شکورا, وہ بہت شکر گزار بندے تھے اللہ کے. ہوا کیا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست قسم کی زیادتیاں کرو گے. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے, بس وہ تمہارے گھروں کے اندر پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دیا اور تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑے گروہ بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ تم کو بتا دیا کہ ناقصنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو یہ تم اپنے ہی لیے کرو گے، وان اساتم فلھا، اور اگر تم نے کوئی برا کام کیا تو اس کا وبال بھی تم پر ہی پڑے گا۔ پھر ہوا کیا؟ وہی ہوا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کی پہلے خبر دی گئی تھی۔ فیضا جا وعد الآخرتی، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور پہلی بار کی طرح پھر اسی طرح مسجد میں گھس جائیں اور جس جس چیز پر قابو پانا چاہیں اس کو قابو پائیں اور اس کو توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ یہ سب کچھ کر کے دکھا کے کہا کیا، اسا ربکم یرحمکم، امید ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، لیکن یاد رکھو، وائن تم ادنا، تم اگر دوبارہ وہی روش اختیار کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نہ کریں گے۔ اور یہ تو تھا دنیا کا وعدہ، اصل میں آخرت تو پیچھے پڑی ہے کہ وجالنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے جہنم کو گھیرنے والی بنا دیا۔ بنی اسرائیل کی کئی سو سال کی ہسٹری کو ان چند آیات میں سمیٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ پتہ چلا، مسلمان کل کے ہوں یا آج کے مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب قومیں اپنی کتاب سے کٹتی ہیں تو ان پہ دشمنوں کو غالب کر دیتے ہیں، وہ بخت نصر ہو، وہ جالوت ہو، وہ ٹیٹس ہو، یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، اور آج کے نام لینے کی تو ضرورت نہیں۔ لیکن امت مسلمہ کو سزا ملتی ہے اپنی کتاب سے کٹنے کی غیر مسلموں کے قبضے کی صورت میں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک بار غلبہ دیا، پھر ٹھیک ہو گئے، پھر چھوڑا، پھر غلبہ ہوا، لیکن بالآخر جب ان کی عادت بن گئی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اب جائیے مدینہ اور اب آپ کام کیجئے، اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو نامینیٹ کر دیا۔ آج مسلمانوں کے حالات بنی اسرائیل کی اس تاریخ کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے اس دیے ہوئے منصب اور اس مقام کو کتنا سمجھا، صرف کھانے پینے، صرف پکانے گھومنے بسنے کا نام زندگی رکھ دیا۔ سنجیدہ دین کتنوں کے پاس ہیں، پیچھے تو بنی اسرائیل کا ریفرنس تھا، اب کیا کہا، ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اب ہے یہ وہ قرآن یقیناً جو بہت سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ہے آج امت مسلمہ کو پیغام، اگر چاہتے ہو غلبہ ہو تو پھر حاصل قرآن یهدی للتی هی اقوم، سیدھا راستہ، سٹریٹ فارورڈ، سبیل الجنہ، سٹریٹ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، دنیا کی کامیابی کا راستہ اور ساتھ ہی ساتھ خوشخبریوں کا راستہ۔ امت مسلمہ دکھی نہیں رہ سکتی، غمزدہ نہیں رہ سکتی، یہ اللہ کی سنت ہے۔ مسلمان جس طرح جنت میں جا کے خوش ہوگا نا، اس طرح اس کو دنیا میں بھی خوش رہنا لازم ہے۔ اگر مسلمان خوش نہیں، اگر مسلمان دکھی دکھی ہے، پریشان ہے، تو یہ اس کے ایمان کا نقص ہے، کیونکہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دیناً کی کیفیت جب نہیں ہوتی، نہ شکریوں کے رویے ہوتے ہیں، تو اللہ کی نعمتیں بھی انسان کو نعمتیں نہیں لگتی۔ تو آج اس کتاب کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کے نور کو جتنا پھیلائیں گے اتنی امت مسلمہ کی بہتری میں ہاتھ ڈالتے جائیں گے۔ ہم شاید نہ ہوں جب اسلام غالب آئے گا پورے طور پہ، لیکن ہمارا حصہ ضرور ڈل جائے گا کہ انہوں نے قرآن کو عام کرنے میں کوشش کی تھی، اور آہستہ آہستہ سوئی بھی امت اب بیدار ہو کر اس قرآن سے جڑتی جائے گی، وہ ایمان پیدا ہوگا جو جرت پیدا کرتا ہے، اور جس دن مسلمان میں جرت آ جاتی ہے تو کافر پھر اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا وَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان اپنے لیے شر بالکل اسی طرح مانگ لیتا ہے جیسے کہ اس کو خیر مانگنی چاہیے، اور انسان ہے ہی بڑا ہی جلد باز۔ یہ آیت بھی انسان کی ایک کمزوری کا تذکرہ کرتی ہے کہ بعض دفعہ خود اپنے لیے برائی مانگ لیتا ہے، یعنی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے قول، اس کے فعل، اس کے طریقوں سے اس کے اوپر کس قسم کی برائیاں اور تکلیفیں آنے والی ہیں، جلد باز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے. کہا اللہ کے نبی جلدی کرنا کیا ہے؟ کہا کہ انسان یہ کہنے لگ جائے کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتا. اللہ کیوں نہیں سن سکتا؟ اس نے تو کائنات میں اتنی بڑی نشانیاں رکھی, دیکھو اس کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ وَجَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن, اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا. بس ہم مٹا دیتے ہیں رات کی نشانی کو اور ہم لے آتے ہیں نشانی دن کی ظاہر کرتے ہوئے. کیوں آتا ہے دن؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا. سورت بنی اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ردھم بہت ہے, اوپر اجولا کبیرا تفصیلا منشورا حسیبا رسولا تدمیرا بصیرا, مسلسل ایک ہی وزن پہ آتے جا رہی ہیں. اور اس کے اندر باقی اتنا حسن ہے, آگے آپ پڑھیں گے کہ اس کے اندر بہت زیادہ معجزات جب وہ مانگتے تھے تو یہ بتایا گیا کہ کیا یہ قرآن ایک معجزہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنے قابو میں رکھ کر ہمیں بتایا کہ دکھی ہو تو سکھ کا انتظار کرو, دکھی ہو تو اکڑو نہیں, غم آ سکتا ہے کیونکہ ہر رات کے بعد دن آتا ہے, دن کے بعد رات. دوسرا اس میں کمانے کھانے کے اوقات بھی بتا دیے کہ سو کب؟ رات میں, اور کمانے کے لیے دن کا انتخاب کرو. اور جو امت آدھا دن سوتی رہے پھر اس کے دن میں برکت کہاں ہوگی؟ اور اصل بات کیا ہے کہ تم سب کی کتابیں بن رہی ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نام اعمال لٹکا رکھا ہے. ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب کھلی ہوئی کی صورت میں لائیں گے اور کہا جائے گا اقرأ کتابک, پڑھو اپنی کتاب کو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہو. ہم میں سے ہر ایک کتاب لکھ رہا ہے, ڈائری لکھ رہا ہے, ڈیلی ڈائری. ہمارے گلے کے لاکٹ اور ہار دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن نام اعمال بندے کو خود دکھتا ہے. کسی کو دکھے نہ دکھے خود کو ضرور دکھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, سورت قیامت میں آتا ہے. اس شعور کے ساتھ جینا کہ میرے نام اعمال میں آج صبح سے کیا لکھا. ایک دن اسی کتاب زندگی کا آخری صفحہ ہوگا جس کا ہر دن ایک نیا صفحہ ہمیں دیا جاتا ہے. آج صبح بھی دیا اللہ نے, بالکل پلین. کچھ نے تو ابھی کھول کے چیک ہی نہیں کیا کیونکہ ان کی صبح ہی نہیں ہوئی, وہ سو رہے ہیں. کچھ نے پتہ نہیں کیا کیا کر لیا. اور اگر آپ نے کوئی نیکی کی تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس صفحے میں کتنا کچھ اپنے لیے لکھ لیا. اسی طرح ایک دن اس کتاب زندگی کا آخری صفحہ ہوگا. ایسی صبح ہوگی, ایسی شام ہوگی, اسی طرح سورج نکلے گا. اور کسی کا صفحہ عصر کے وقت چھن جائے گا, کسی کا مغرب پہ, کسی کا عشاء پہ. چاہے کوئی اس وقت فلم دیکھ رہا ہو, گانا سن رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, قرآن سن رہا ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, اس طرح فرشتہ کھینچے گا جیسے ایگزامینر آخری وقت پہ پرچہ چھین لیتا ہے, اور اس وقت تو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن بڑے بڑے پروجیکٹرز میں کھول کے دکھا دیا جائے گا کہ آج پڑھ لو اپنا روز نامہ. دوسروں کا حساب بہت کرتے تھے, آج اپنا بھی کر لو. اس میں کیا لکھا ہے؟ من اہتدا فانما یہتدی لنفسی, جس نے ہدایت پکڑی بس اس نے تو اپنے ہی لیے پکڑی. ومن دل فانما یدل علیہا, اور جو بھٹکا اس کے بھٹکنے کا وبال اس کے اپنے ہی اوپر پڑے گا. اور اللہ کا نوشتہ کیا ہے؟ کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھائے گا بوجھ کسی دوسرے کا. مت کوئی کسی کا نام لے کر اس کو بدنام کرے کہ فلاں مجھے نہیں آنے دیتا, فلاں مجھے روکتا ہے, فلاں کو پسند نہیں, فلاں کی خوشی کے لیے آتی ہوں, فلاں مجبور کر کے بھیجتا ہے. تم اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے. اور ہم کسی پر عذاب نہیں کرتے یہاں تک کہ ہم بھیج دیں وہاں کوئی رسول. جب لوگ رسولوں کا مذاق اڑائیں, بھیجے ہوں کی قدر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو تو ہم وہاں کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں, پس وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں اور ان پر ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَا هَتَدْمِيرَا, پھر ہم اس کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. الٹ پلٹ کے رکھنا, تباہ و برباد کرتے ہیں. سرکشی ہمیشہ بڑے لوگوں سے ہوتی ہے. کچھ تو حقیقی بڑے ہوتے ہیں نا, کچھ ذہنی بڑے ہوتے ہیں جن کے دماغوں میں بھس بھرا ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, غرور. مغرور شخص کو بھی غرور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دھوکے میں ہوتا ہے وہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میرا قد اتنا لمبا ہے, لیکن لوگ نیچے खड़े होके हंस रहे होते हैं कि हमें पता है कद तेरा 5 फुट का है लेकिन तू 20 फुट ऊंचे पहाड़ पे खड़ा है। मुतकब्बिर को ऊपर होने की वजह से लोग छोटे दिखते हैं और लोगों को वो और छोटा दिखता है जो होता है, क्योंकि ऊंचा खड़ा शख्स दूर होता है। इसलिए किसी इंसान को तकब्बुर लायक नहीं है। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि ऐसे ही मुतकब्बिरों को हलाक कर दिया। वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बादी नूहिन, और हमने हलाक किए कितने ही करन नूह के बाद, और काफी है आपका रब अपने बंदों के गुनाहों को देखने और जानने वाला। तुम न टो रखा करो लोगों की बुराइयों की, अल्लाह को खुद पता है। अल्लाह का वादा के मन का न युरीदुला जिला जलना लहू फी हमा नशा, हाईलाइट कर लीजिए, बड़ी खूबसूरत आयत है। और जो इरादा करते हैं जल्दी मिलने वाली इस दुनिया का, तो हम उनको उसमें से दे देते हैं जो हम चाहें। इसमें जो चीज़ हाईलाइट होगी ना, वो मानशा और लिमन नशा है। हम देते हैं जिसको चाहते हैं, जितना चाहते हैं, लेकिन सुम्मा जालना लहू जहन्नम, फिर हम उसके लिए जहन्नम को कर देंगे, वो उसमें बड़े बुरे हाल में धुतकारा हुआ दाखिल होगा। ये है दुनियादार, दुनिया परस्त कह लीजिए, अब्द किस्म के लोग, सारा दिन दुनिया दुनिया दुनिया, गम दुनिया का, खुशी दुनिया की, दुआएं दुनिया की, अंदेशे दुनिया के। कभी बैठ के सोचे तो सही, मुझे जो गम है वो किस चीज़ के हैं? मेरी खुशियाँ, मेरे इरादे, मेरे प्लान्स, 5 साल का मंसूबा, 15 साल का मंसूबा, दुनिया दुनिया कितनी मिलेगी? मानशा, क्या सबको मिल जाएगी? सारे थॉट प्रोसेस में हैं जो सोच रहे हैं उनको मिल जाएगी? नहीं, लिमन नुरीत, हम जिसको देंगे। इसके बरक्स, वमन अरादल आखिरत वसा लहा सायहा वहुवा मुमिनुन, और जो आखिरत का इरादा करे और फिर उसकी कोशिश करे उतनी जितनी कोशिश करनी चाहिए। ये नोट कीजिए, इस आयत का ये हिस्सा हाईलाइट करने के काबिल है कि दुनिया का सिर्फ इरादे की बात हुई, लेकिन आखिरत के सिर्फ इरादे नहीं चाहिए अल्लाह को। इरादा तो रौद होता है, राद युरीद उतर दीद, कभी करते हैं कभी छोड़ते हैं, जक्को तक्का करूँ ना करूँ, डबल माइंडेड। उसके बाद सा लहा सायहा, ये शर्त है, उसकी उतनी कोशिश जितनी करनी चाहिए। आप कहते हैं मैं बड़ी कर रही हूँ, नहीं, वो थोड़ी है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तीसरी शर्त, वह हुआ मोमिना, ईमान भी साथ है। ये नहीं कि अच्छे अच्छे काम करके आ गए और कहा हम अल्लाह को नहीं मानते और नबी को नहीं मानते, नहीं, फिर ईमान भी लाओ। फौलाई का कान सायहुम मशकूरा, बस यही लोग हैं जिनकी कोशिशें कबूल की जाएंगी। हम दोनों की मदद करते हैं, इसकी भी और उसकी भी, तेरे रब की अता में से। वकान अता रब्बी का महतूरा, और तेरे रब की अता जो है वो बहुत ज्यादा घेरी हुई है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की जो अता है उसके अंदर वसत भी है और अल्लाह उसको जमा करके रखता है। कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, अल्लाह ताला को कोई रोक नहीं सकता। कोई ये ना सोच ले कि अल्लाह ताला की बस देने की कैफियत जो थी वो ख़त्म हो गई, बल्कि इससे ज़्यादा भी दे सकता है। हम इन दो आयतों का तकाबुल करके देख सकते हैं। हमने तफसीर में इसमें बहुत डिटेल से बात की थी, तकाबुल किया था एक दुनिया चाहने वाले को और एक आखिरत चाहने वाले को। क्या हम भी ऐसे ही आखिरत चाहने वाले तो नहीं जो सिर्फ दुआओं से जन्नत चाहते हैं, जिनको सिर्फ आखिरत इसलिए चाहिए कि हमने ख्वाहिश की है, कोशिश कीमत, फिर अल्लाह कदरदानी करेगा, दुनिया भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या है? लेकिन जिसको आखरत मिले उसकी दुनिया भी मिल जाएगी। उनजुर कई फफदलना वादा हम अलाबाद, देखिए कैसे हमने बाज को बाज पर फजीलत दी, और अलबत्ता आखरत बड़ी है दर्जों में और बड़ी है फजीलत के एतबार से। इसके बाद अब चंद ऐसी आयात चल रही हैं कि जो हर दौर में थी, चूँकि हमने शुरू में बात की कि बनी इसराइल को मौका दिया था, उन्होंने मौका खो दिया। क्या तालीमात थी, 10 कमेंडमेंट क्या थी, बनी इसराइल को क्या मैसेज दिया गया कि तुम कैसे मुसलमान बनो, ये इसका खुलासा है जो हम सबको आगे बताया जा रहा है कि आज उम्मत मुस्लिमा भी अगर कुछ करना चाहती है तो क्या करे। वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, और आपके रब ने फैसला किया कि ना तुम इबादत करो किसी की सिवाय उसके, और माँ बाप के साथ तुम एहसान करो, फिर अगर उनमें से कोई एक तुम्हारे पास या दोनों बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए तो फला तकुल लहुमा उफ, तो उनको उफ न कहो, हल्का सा कलाम है उफ, लेकिन उफ में आप देखिए फूक है ना, जैसे माँ बाप के दिल का चिराग बुझ जाता है जब औलाद चिंघाड़ने लगती है, गुस्से में बोलती है। उफ से हल्का दर्जा भी कोई नहीं है बोलने में, कहा उफ ना करो तो फिर चीखना और लाउडली बोलना اور ان کو کہنا آپ کو تو سمجھ نہیں آتی, میں کیسے سمجھاؤں, یہ کرو وہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو, اور دیکھو ان دونوں کو جھڑکو نہیں, اور کہو ان دونوں کے لیے قولن کریما, عزت کی, پیار کی, کرم. کرم کہتے ہیں انگور کی بیل کو, نرم بات, جنرس بات کرو, سافٹ اسپوکن رہو اپنے ماں باپ کے ساتھ. بیٹھو کیسے ان کے سامنے, واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اور اپنی ذلت کے دونوں بازو ان کے آگے جھکا دو رحمت کے ساتھ. ایسے بیٹھو جیسے کوئی پرندہ اپنے پر سکیڑ کے بیٹھتا ہے, کیونکہ جن کو اوپر اٹھنا ہوتا ہے وہ پہلے پر سمیٹتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں. زبان پہ تمہارے کیا ہو, وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور کہہ دیجئے کہ رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسے ان دونوں نے رحم کیا مجھ پر جبکہ میں چھوٹا تھا. ساری کوشش کر لی خوش کرنے کی, خوش نہیں ہوتے. بعض دفعہ اولاد اور ماں باپ کے بیچ میں دین آ جاتا ہے, ماں باپ پہ دینی کی بات سکھاتے ہیں, بچے دین پہ ہوتے ہیں, بعض دفعہ ان کا تقاضا دین والا نہیں ہوتا, اولاد کو دین سمجھ آتا ہے. اب جب بندہ ماں باپ کے اتنے حقوق پڑتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, کیا کروں کیا نہیں کروں. ایسے وقتوں میں ایک بات بھول جاتا ہے جس کا زیادہ سبق آئے گا سورہ لقمان میں, لیکن ہلکی سی بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی عبادت نہیں کرنے کو حکم دیا, ان کی خدمت کرنے کو حکم دیا. اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے, ماں باپ کی اطاعت تبھی ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اب ایسی اولاد کیا کرے, گلٹ میں پڑ جاتی ہے, ایک طرف دین سیکھ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ماں باپ ناراض ہیں. تو کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اللہ کو خوب پتہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا, اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آتے ہیں. یہ ہے جواب, تم ان کے ساتھ سنسیئر رہو, ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. وہ نہیں خوش ہوتے اللہ کو پتا ہے. اتنا زیادہ سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کے, یہ صرف ماں باپ کے لیے نہیں ہے, ہر رشتے کے لیے. آپ پوری کوشش کریں ان کو خوش کرنے کی, وہ نہیں ہو رہے, آپ نیکی کے تقاضے پورے کرتے رہیں اور اللہ پہ ڈال دیجئے, اللہ خود آپ سے ان کو راضی کر دے گا. پھر اس کے بعد مخلوق میں انسانوں کے بعد کس کا حق ہے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اور رشتہ دار کو اس کا حق دو, اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق, اور عملی معاملات میں کیا کرو, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور فضول خرچی نہ کرو, اور شیطان اپنے رب کا بڑا نہ شکر ہے. کون سی صفت آ رہی ہے, نہ شکرہ پر. فضول خرچ نہ شکرہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اپنی ذات کے خرچے تو بہت بڑے لگتے ہیں, اللہ کا معاملہ اس کو بڑا غیر سنجیدہ لگتا ہے. انسان جس چیز کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے نا, وہ اس کے لیے فکر کرنے لگتا ہے. اس لیے یہاں اپنی ساری فضول خرچیوں کو انسان دیکھے, ایک ایک شادی کا بل اگر ایک ایک لاکھ ڈالر کا بنتا ہے کھانے کا, تو اس سے زیادہ فضول خرچی کیا ہوگی. اور ایک ایک شادی کا جوڑا ایک ایک لاکھ روپے کا بنتا ہے, کتنے کام آنا ہے, اور کیا اس کی خوشیوں میں کوئی حصہ ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے, اللہ کے معاملے میں خرچ کرے. وَإِمَّتُ وَرِدَنَّنْهُ مُبْتِغَى رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ, اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں, مسکینوں, مسافروں وغیرہ سے تمہیں کترانا ہو, تم نہیں دے سکتے, تمہارے پاس اتنا نہیں ہے, اس بنا پر کہ تم ابھی اللہ کی رحمت کے جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دو. بس اب ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہم سے امیدیں لگا لیتے ہیں, ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے وہ سوچ رہے ہیں, یا ہر وقت ہی وہ مانگنے لگیں, اب کیا کرو, پھر ان کو نرم بات کر دو, پھر ڈانٹو نہیں, پھر جھڑکو نہیں, پھر یہ نہ کہو کہ اچھا جی اب روز آ جاتے ہیں اب مانگ نہیں آتے ہیں. نہیں, یعنی بات اچھی کر دو, اچھے طریقے سے بات کرو گے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. کچھ دے کے ساتھ ان کی بے عزتی کر دو گے تو اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نہ دو. ولا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک, ہاتھ نہیں کھلتا اللہ کو دینے کے لیے اللہ کے راستے میں. اور ایک دوسرا فضول خرچ اس کے لیے بھی ایک محاورہ تھا, ولا تبسط حق للبسط, اور اتنے بھی نہ کھلے ہو جاؤ کہ سب کچھ ہی لوٹا دو, اگر پورا خرچ کر دو گے تو ہوگا کیا, فتق ادملوم محصورا, پھر بیٹھ جاؤ گے بہت ملامت کیے ہوئے اور خسارہ پائے ہوئے ہو کر. اس پہ بڑی پیاری حدیث فٹ آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما اعلی من اقتصد, کبھی بھی وہ شخص غریب نہیں ہوگا جس نے درمیانی روش اختیار کی. خرچ کرنے میں ہمیشہ یہی اصول رکھیے, بہت زیادہ خرچ کر دیں گے تو بھی ایک وقت آئے گا مشکل کا, اور اس کا اپوزٹ بھی ہوگا. اور اصل بات اللہ کے ہاتھ میں. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ, بے شک آپ کا رب رزق کو کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے, اور وہ اپنے بندوں سے خوب واقف اور خوب جاننے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ ان کا رزق زیادہ کر دے تو وہ ناشکری کر کے کفر پہ چلے جائیں گے, اور کچھ کا معاملہ اس سے الٹ ہے, اگر اللہ تعالیٰ ان کا رزق کم کر دے تو مایوسیوں میں جا کر شرک میں آ جائیں گے. اس لیے پھر دعا کیا کیا کریں کہ اللہ وہ رزق دے جس سے تیرے سے تعلق کمزور نہ ہو. بعض امیری میں خوش ہیں, بعض غریبی میں خوش رہیں گے, یہ بھی یاد رکھیے. تو نہ تو غربت اپنی جگہ اچھی اور نہ دولت اپنی جگہ بری ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو, پھر انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو خیر دیتی ہے. اس کے بعد عربوں کا ایک بہت ہی معروف جرم تھا, اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو افلاس یعنی مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. کیا فرق ہے, دو بچے خوشحال گھرانہ, کہاں کی خوشحالی. خدا نہ خواستہ ایک مر گیا بیچ میں آ کے درمیانی عمر میں تو ایک رہ جائے گا, اور ایک بھی چلا گیا تو کیا کرو گے. تمہیں کیا پتا جو دو بچے ہیں ان کی عمر کتنی اللہ نے لکھی ہے. فرمایا در حقیقت ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے. قتل کی بات آئی, اولاد کے قتل کی تو ساتھ ہی ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو. اس لفظ کو سد ذرائع کہتے ہیں, یعنی اسلام کا اصول ہے کہ جس چیز سے روکتا ہے اس کی قربت سے بھی روکتا ہے, اور زنا کے تقربات وہ تمام فحش اور بے خدا چیزیں جس سے زنا آسان ہو جاتا ہے. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, یہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. تیسرا جرم ساتھ ہی مل گیا, تینوں میں ربط ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور اس نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ, اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا, بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے, اس کی مدد کی جائے گی. یا دیکھیے, قتل اولاد یعنی ابارشن یا اس طرح کے پریکاشنس لینا جس سے اولاد پیدا نہ ہو, پھر زنا اور پھر قتل. حقیقت یہ کہ ان تینوں کا ہر دور میں ربط رہا. جب سے ایسے طریقے عام ہوئے جس میں اولاد کو قتل کیا جا سکے, یعنی آپ اپنی خواہش بھی پوری کر لیں بچہ بھی پیدا نہ کریں, تب سے زنا عام ہو گیا, اور جب زنا عام ہوا تو قتل عام. کبھی اس پیدا ہونے والے بچے کو ابارٹ کرا کے قتل کر دیا جاتا ہے, کبھی دنیا میں آتا ہے بچہ تو اس کو کسی جھولے میں پھینک دیا جاتا ہے, کبھی بھائی بہن کو مار دیتے ہیں غیرت کے نام پہ, کبھی خواہش پوری کر کے لڑکیوں لڑکیوں کو مارتے ہیں. یہ تینوں برائیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اس لیے ان سب کے راستے بند کرنے چاہیے تاکہ ہماری نسلیں محفوظ ہو سکیں. پھر اس کے بعد یتیم کے مالوں کی بات ہے. ولا تقربوا مال اليتيم, مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر آسان طریقے سے. آسان طریقہ کیا, کہ اسی کے مال کو تم ٹیک کیئر کر رہے ہو, اس کی چیزوں کو رکھ رہے ہو, تو پھر تو جانا پڑے گا, ہاں یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. مال یتیم بہت بڑی چیز ہے, انگارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے مال کو ناجائز لینے سے بچائے جس میں ہمارا حق نہ ہو اور دوسروں کا حق ہو, چاہے وہ اللہ کے راستے کے مال ہو یا کسی دوسرے انسان کا مال ہو. پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت ادب, اور عہد کو پورا کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. اس کو تو بڑا بڑا ہائی لائٹ کر لیں. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, آج امت مسلمہ کو یہ سبق بھولا ہوا ہے. سب سے زیادہ کمٹمنٹ کو نہ نبھانے والے مسلمان ہیں, وعدے توڑنے والے, باتوں کو پورا نہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, روایات بھی ملتی ہیں کہ قیامت کے دن وعدہ آئے گا, عہد آئے گا. منگنی بھی ایک وعدہ, آپ نے منگنی کر دی, پھر اس سے اچھا رشتہ ملا تو توڑ دیا, یہ بھی وعدہ. کل تک تو منگنی کی مثالیں تھی, آج تو شادیاں کر کے لڑکیوں کو بعد میں کوئی پسند آ جاتا ہے, ان کو اپنا میاں برا لگتا ہے, اس سے جان چھڑاتی ہیں, پھر دوسرے کے پاس جانا چاہتی ہیں, یہ وعدے ٹوٹتے ہیں. اجتماعی زندگی کی کمٹمنٹس دیکھ لیں, جب ایک دفعہ بات کر دی تو کر دی. اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ. صرف زبانی بات ہوئی تھی, ابھی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی تھی, کہ مسلمانوں سے کوئی اگر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا, اگر مدینہ میں سے کوئی جاتا ہے تو اس کو نہیں کیا جائے گا. یعنی بات واضح ہے سب کو, مسلمان جو مکہ میں اگر مسلمان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو واپس کر دیں گے, لیکن اگر مدینہ کا کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے, مکہ جانا چاہتا ہے, تو اس کو جانے دیا جائے گا. ابھی یہ کمٹمنٹ ہو رہی تھی, سہیل بن عمر کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی کہ انہیں کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں اٹکے ہوئے جان چھڑا کر آئے اللہ کے نبی کو, کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بچائیں, اسلام کی وجہ سے میرا باپ مجھے مار رہا ہے. آپ نے ان کو پناہ دینی چاہیے, تو ابو جندل نے کہا نہیں, اللہ کے نبی وعدہ ہو چکا, حالانکہ لکھت پڑھت نہیں تھی، تو آپ نے کہا ابو جندل جاؤ، اللہ تم پہ رحم کرے، صبر کرو، اللہ کے نبی مجھے اس کے پاس چھوڑ رہے، کہا اللہ کے نبی نے بات کر لی. اور اس میں کتنی خیر آپ سیرت میں سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اوف بالعہدی ان اللہ کان مسئولا، اپنی جان پہ لے کر وعدوں کو پورا کریں. امام بخاری کا واقعہ آپ کو سنا چکی ہوں ان کی زندگی کے بارے میں، کہ ایک دفعہ ان کا سودا کوئی خریدنے کے لیے آیا، اس نے 5,000 درہم کی بولی لگائی، کہا کل بتاؤں گا. اگلے دن صبح آئے تو ایک اور پارٹی آ گئی اور اس نے 10,000 کی بولی دی. تو کہنے لگے نہیں، رات تنہائی میں میں نیت کر چکا ہوں کہ میں یہ اس کو 5 پہ بیچ دوں گا. اس کو نہیں بھی کہا تھا، اتنا عہد کو نبھاتے تھے ہمارے اسلاف، تبھی ان کو عزت ملتی تھی. آج ہم لڑکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری عزت نہیں رہتی. پھر اگلی چیز، واؤف القیل اذا قلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، بلحاظ انجام بھی یہ بہتر ہے. یعنی کہ مرچوں میں اینٹیں پیس دو، سیمپل دکھاؤ کچھ اور کرو کچھ. اسی لیے تو آج ہم بے عزت ہیں. آپ کو وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی قوم کب ٹوٹتی ہے، کب دشمن اس کو دھمکیاں دیتے ہیں؟ جب قوم دوسروں سے اتنی مروب ہوتی ہے کہ ان کا رنگ ڈھنگ ان کو سب سے اچھا لگتا ہے اور ان کی اچھی باتیں کبھی نہیں مانتی. پھر فرمایا والا تک فما لیس لک بہ علم، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے، بہت ہی خوبصورت اصول ہے زندگی بسر کرنے کا. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. تاکہ جھنکی نہ کرو، کہنا پھوسی نہ کرو، تجسس نہ رکھو. کیوں؟ یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونے والی ہے. یہ بہت بڑا اصول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حسن الاسلام ترک ما لا یعنی، انسان کا اسلام کا حسن یہ ہے کہ جس بات سے اسے کوئی مقصد نہیں اس کو نہ پوچھے. امام مالک سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا ما یغنی کا، تجھے کیا فائدہ ہوگا میری اس عمر سے، مت پوچھو ایسی باتیں. آج ہم جاتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں، بیکار بے تکی باتیں پوچھتے ہیں، کیا ہے، کتنا لیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جس کا کچھ فائدہ نہیں. بچے ہیں، اس کی شادی ہوئی ہے نہیں، کئی بچیاں صرف اس وجہ سے دوسروں سے ملنا چھوڑ دیتی ہیں کہ آنٹیاں سوال بڑے کرتی ہیں. تو ایسی باتوں کو چھوڑ کر اپنے حال میں رہے، اس سے انشاءاللہ انسان کی عزت ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ کل حساب ہوگا ایک ایک چیز کا، پھر لگ پتہ جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی تکبر کو چھوڑو. اور یہ ساری باتیں جن کا تذکرہ پیچھے ہو گیا، ان سب باتوں میں ہر ایک کا ایک برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو تجھ پر تیرے رب نے وحی کی. یعنی اللہ کے نبی کو پیغام دے دیا گیا کہ یہ ہیں وہ خوبصورت باتیں جن کو سن کے عمل کرنے سے انشاءاللہ عزت ملے گی. اور اصل بات کیا ہے کہ یہ مکہ والے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ بنا بیٹھو، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم کر کر. افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. مکہ والوں کے ایک خاص شرک کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُوا، یہ ہے اصل مقصد قرآن کا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور ہی زیادہ دور بھاگتے ہیں. پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، نہ پڑھنے میں بہتری ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو اور برا لگتا ہے جب ان کے عملوں پہ چوٹ پڑتی ہے. کوئی بات نہیں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش سے ان کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. کیونکہ ہر بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کرتا ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ سچ کے پاک ہے وہ اور بہت بلند و بالا تر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں جو ان کے بیچ میں ہیں وہ بیان کر رہی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں. حقیقت ہے کہ وہ بڑا بردبار اور درگزر کرنے والا. آپ سنتے ہیں تسبیح برف کی، سنو کی، بارشوں کی، ایک ایک چیز بولتی ہے، اس طرح جھکتی ہے اللہ کے آگے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پتھروں کی، پہاڑوں کی، پتوں کی سرسراہٹ کو سنا کریں، آپ کو اس میں سے اللہ کی بڑائی دکھے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے جو معاملہ وہ لوگ کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے ہوں گے، سناتے ہوں گے، کتنا خوبصورت لگتا ہوگا۔ کچھ بری نظروں سے دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے نبی کو محفوظ کرتے تھے۔ کچھ دل میں رنجش لے کر اور کینہ رکھ کے سنتے تھے، ان کو وہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ آج بھی جب تعصب کی عینک کے ساتھ آپ کسی چیز کو سنیں گے، آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کئی ایسے واقعات ہم تفسیر میں ان آیتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ مختلف وقتوں پہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا، ہمیں ایک ادب سکھا دیا۔ اور وہ کیا کہ تم جب قرآن پڑھو تو اس میں اپنا پورا دل ڈال دو، بس ہمارے لیے یہ بات ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بات ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ کیسے، فلاں نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے۔ کل کوئی سسٹر تھی، وہ اپنی کسی کی بات کر رہی تھیں، انہوں نے قرآن پڑھا، ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کسی محفل میں اپنی کسی دوست سے بات کی کہ دیکھیں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، ہم قرآن میں یہ پڑھ چکے، حدیث میں پڑھ چکے۔ کہتی وہ ماننے کو تیار نہیں، کہتی یہ دل نہیں مان رہا، بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، بڑوں کی باتیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ پردے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک رب کی باتیں کرے تو لوگ کہتے ہیں وہابی ہو، ہاں سات بزرگوں کی، پیروں کی کرامات کا تذکرہ کرو تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مکہ والوں کا بھی یہی مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن اعلم بما یستمعون به، ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری بات کو سنتے ہیں تو دراصل وہ کیا سنتے ہیں، کچھ نہیں سن رہے ہوتے، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لگ گئے ہو، کہتے تم کدھر باتوں میں آگے، تمہیں یہ ہپناٹائز کر دے گا اور تم اس کے پیچھے لگ گئے ہو، بے سوچے سمجھے کوئی بات نہیں، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر لگا رہے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، ان کو راستہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے سے بچائے۔ ہر دور میں جہاں قرآن کی سچی تعلیم آتی ہے لوگ ریئیکشن شو کرتے ہیں، مکہ والوں کا تو قرآن میں آ گیا، آج والوں کا ریئیکشن دکھتا نہیں ہے کیونکہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔